بسم اللہ الرحمن الرحیم.
ایک حدیث میں پڑھا کہ وہ محفل جس میں مومنین بیٹھ کر غور و فکر کرتے ہیں اور تدبر کا کام کرتے ہیں, وہ محفل اہل آسمان کے لیے اسی طرح ہوتی ہے جیسے اہل زمین کے لیے ستاروں بھرا آسمان. انشاءاللہ یہ آپ کی محفل بیٹھنا, ذہنوں کے دروازوں کو کھولنا اور تفکر اور تدبر کرنا اور ملت کو اس کی موجودہ کیفیت سے نکالنے کے اس اجتماعی عمل کا حصہ بننا انشاءاللہ خدا بند کریم کے یہاں بھی قبول ہوگا, اور انشاءاللہ جو وقت آپ کو یہاں گزرے گا اس کا اجر اس دنیا کے اندر بھی ملے گا اور انشاءاللہ خدا بھی دنیا کے اندر. کسی بھی پروگرام کے لحاظ سے, ایونٹ اور ایکٹیویٹی کے لحاظ سے وہ ٹیم قابل ستائش ہوتی ہے کہ جو اس کو مینیج کرتی ہے, کہ اس کا مینیفیسٹو ترتیب دیتی ہے, جو اس کے حوالے سے لوازمات کو مہیا کرتی ہے اور اس کے حوالے سے لوگوں کو ایک جگہ پر کنوین کرتی ہے. میں بالخصوص شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ہماری راولپنڈی اور اسلام آباد کی مجلس عبادت کی ٹیم کا کہ جنہوں نے پوری کمٹمنٹ کے ساتھ ڈور ٹو ڈور جا کے ایک پورے خواص کی ٹیم کو کہ جو چنیدہ افراد ہیں, چنیدہ شاہران ہیں, چنیدہ برادران ہیں, ان کو یہاں پر اکٹھا کیا. انشاءاللہ خدا بند کریم اس محفل کے صدقے اور اس کے سمراٹ کے صدقے ان دوستوں کی توفیقات میں بھی بہت زیادہ اضافہ کریں. میں نے آپ سے جو باتیں مختلف پہلے سے دوستوں نے بھی کہیں اور مختلف سوالات جو مختلف اطراف سے اٹھائے گئے, انشاءاللہ پورے طور پر متوجہ ہوں کہ ان کے جوابات بھی آپ کی خدمت میں آئیں. آپ کے لیے کوشچن آنسر سیشن کے لحاظ سے بھی ان شاء اللہ تعالیٰ میں آمادہ ہوں, اور ان شاء اللہ جو بات آپ کا یہ سیاسی شعبہ کرے گا وہ اسٹیٹسٹک کے ساتھ کرے گا, وہ دلیل کے ساتھ بھی کریں گے, اور ان شاء اللہ یہ وہ پالیسی ہے کہ جس میں مجلس عبادت مسلمین پاکستان کی شورہ عالی سے لے کر تمام معاون اداروں نے اپنا ان پٹ ڈالا ہے اور اس کے لیے کم از کم 5500 خواص کا ان پٹ شامل ہے, جس کے بعد ہم نے اس جنرل پالیسی کو کل شب ہونے والی شورہ عالی کے اجلاس میں ریکمینڈ کیا گیا ہے, اور الحمدللہ اب یہ آپ سب کی اور پوری ملت کی پولیٹیکل پالیسی ہے. میں جو پہلی بات آپ کے لیے عرض کرنا چاہوں گا, کیونکہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں, کسی جزیرے میں نہیں رہتے, اور پاکستان کے معاملات کو دیکھنے کا ایک طریقہ کار یہ ہے کہ ہم پہلے عالمی معاملات کی نگاہ پیدا کریں, دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم کہیں کہ ہم پاکستان کے معاملات کی بنیاد پر عالمی معاملات کا انالیسس کریں. یہ دوسرا طریقہ ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ جو دنیا کے معاملات کے اوپر نگاہ رکھتا ہے وہی جان سکتا ہے کہ پاکستان کی سرزمین پر عالمی سازشوں کے تانے بانے کہاں ہیں اور پاکستان میں عالمی مفادات کے حوالے سے کیا ہو رہا ہے اور پاکستان میں جو ہو رہا ہے اس کی کنیکٹیوٹیز جو انٹرنیشنل سینریو میں وہ کہاں فٹ بیٹھتی ہیں. لہذا پہلا جو میرا ایشو ہے وہ عالمی حوالے سے ہے. میں ایک سوال ریز کرنا چاہتا ہوں اور آپ سے ایک بار پھر, چونکہ ابھی بہت زیادہ وقت نہیں ہے, لیکن یہ وقت اس پورے پروگرام کا ہمارا حاصل کرام یہ وقت جو ہے وہ ہے کہ جس میں ہم موضوع کے مطابق بات کرنا چاہیں گے. التماس یہ ہوگی کہ اگر موبائل کو سائلنٹ کر لیا جائے اور انشاءاللہ تھوڑی دیر آپ یہ ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ یہ ایک مفید کنورسیشن رہے گی. جو پہلا پوری دنیا کے اندر ہمیں نشانہ بنایا جا رہا ہے مکتب محمد والے محمد سے تعلق رکھنے والے لوگوں, یہ صرف پاکستان میں نہیں دنیا کے اندر جرم کیا ہے ہمارا, دشمن کو مسئلہ کیا ہے, آپ سے بنیادی پرابلم کیا ہے. میں بھی ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا, دنیا میں شیعہ شناسی کے حوالے سے انقلاب اسلامی سے پہلے ایک مرکز تھا جو انالیسس کرتا تھا کہ شیعوں کی آئیڈیالوجی کیا ہے, ان کے سورسز آف پاور کیا ہیں, یہ پینیٹریٹ کیسے کرتے ہیں, ان کی طاقت کو کمزور کیسے کیا جا سکتا ہے. آج تقریباً دنیا میں 56 شیعہ شناسی کے مراکز ہیں جن میں سے ہر مرکز کے پاس ملکوں سے بڑا بجٹ ہے جو صرف اس بنیاد کے اوپر خرچ آ رہا ہے کیسے اس ملت کو تقسیم کریں, کیسے اس ملت کی آئیڈیالوجی کو پرا گندا کریں اور کیسے اس ملت کو اس کے اصل ہدف سے روکیں. تو سوال تو ہے آخر ٹینشن کیا ہے, پرابلم کیا ہے, کیا ہم رنگ میں دوسروں سے مختلف ہیں؟ نہیں, نسل میں نہیں، علاقائی اعتبار سے، جغرافیائی اعتبار سے نہیں، بنیادی مشکل کیا ہے؟ تو میں عرض یہ کرنا چاہوں گا کہ جو بنیادی مشکل ہے دشمن کو ہم سے، وہ دشمن کی بھی شناخت کرنی پڑے گی، اس مشکل کی بھی شناخت کرنی پڑے گی، لیکن اگر ہم تاریخ سے ایسی ایک مثال دیتے ہوئے آج کے دور کے ساتھ اس کی تطبیق کریں تو دشمن کو ہم سے جو مشکل ہے وہ وہی مشکل ہے جو کبھی کسی دور کے دنیا کے بڑے حاکم فرعون کو اس دور کے موسیٰ سے تھی، جو مشکل اس کو تھی کہ اس دور میں ایک ہادی نے آنا ہے، اس نے ظلم اور جور کی اس حکومت کو ختم کرنا ہے، اس نے ان لوگوں کو جنہیں دنیا میں مستضعف اور مظلوم اور پسا ہوا قرار دے دیا گیا ان کو کھڑا کرنا ہے، اور ان کو کھڑا کر کے ایک عوامی جدوجہد کا آغاز کرنا ہے۔ بس اس وقت کا فرعون جس کے پاس حکومت بھی تھی، سلطنت بھی تھی، طاقت بھی تھی، قدرت بھی تھی، تمام چیزیں اس کے پاس تھیں، وہ اپنی طاقت کا ہر پہلو سے استعمال کرتا تھا، اس حد تک کش کرتا تھا کہ نسلوں کو منقطع کرنے پر آ گیا تھا، لیکن اگر اس دور کے اندر بھی خدا کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا تو آج کے دور کے اندر بھی خدا کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا، اور موسیٰ زمان، ہادی برق، امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرمہ شریف، بس جو ہمارا جرم ہے وہ یہ جرم ہے کہ آج دنیا ایک کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم میں ہے، آج دنیا ایک نظام رکھتی ہے، اور آج دنیا کے اس دیے ہوئے مروجہ سسٹم کے اندر جو ظلم کا سسٹم ہے، جو استحصال کا سسٹم ہے، جو آمریت کا سسٹم ہے، جس کے ذریعے انسانیت کو پامال کیا جا رہا ہے، جس کے ذریعے انسانوں کو قتل عام کیا جا رہا ہے، اس ظلم کے سسٹم کو کنٹینیو رکھنے کے لیے، دوام دینے کے لیے، وہ تمام طاقتیں جو ایک مرکز کے ساتھ اگر منسلک ہیں تو کسی کو کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ آج یورپ بھی سرنڈر کر چکا ہے، ایشیا بھی سرنڈر کر چکا ہے، افریقہ بھی سرنڈر کر چکا ہے، اس عالمی استعمار کے سامنے جس نے پوری دنیا کی استعماریت کا ٹھیکہ بلند کیا ہے، اور وہ پوری دنیا کے اندر ان تمام مظالم کا بانی ہے۔ میں پورے فخر کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ الحمدللہ ہمارا تعلق اس مکتب فکر کے ساتھ ہے جو اس تمام ظلم کی آئیڈیالوجی کے مد مقابل کھڑا ہے، ہمارا تعلق اس رہبریت کے ساتھ ہے جو اس تمام آئیڈیالوجی کے مد مقابل کھڑا ہے، ہمارا تعلق اس سسٹم کے ساتھ ہے جس نے اس سسٹم سے انسانیت کو نجات دلا کے اس سرزمین پر خدا کا قانون نافذ کرنا ہے۔ بس یہ پرابلم ہے کیا عالم اسلام میں کوئی اور ایسا چیلنج ہے؟ منطق کا ایک کلیہ ہے، چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں۔ آئیں ذرا غور کریں، کیا یہ درست نہیں ہے کہ دنیا میں جتنی استعماری قوت ہیں آج وہ امریکہ کی سرپرستی میں متحد ہو چکی ہیں؟ نہیں ہے درست؟ عقل کی بنیاد پہ بات کریں، طاقت کا محور کون ہے؟ ظاہری اور مادی طاقت کا کون ہے؟ پوری دنیا کی آپ انالیسس کریں، وہ کون سی لیڈرشپ ہے جو امریکہ کی لیڈرشپ کے مد مقابل کھڑی ہو گئی ہے؟ وہ کون سا سسٹم ہے جو ان کے دیے ہوئے سسٹمز کے مد مقابل کھڑا ہو گیا ہے؟ وہ کون سی کشور ہے جو ان کی کشوروں کے مد مقابل کھڑی ہو گئی ہے؟ اور وہ کون سی آئیڈیالوجی ہے جو ان کی آئیڈیالوجیز کے مد مقابل کھڑی ہو گئی ہے؟ آپ وہ قابل فخر لوگ ہیں، آپ کا نظام وہ قابل فخر نظام ہے، آپ کا مکتب وہ قابل فخر مکتب ہے۔ پوری دنیا میں جب ہم ڈھونڈتے ہیں تو ہمیں ان کفر کی طاقتوں کے مد مقابل اگر کوئی سسٹم نظر آتا ہے تو اہل بیت کا دیا ہوا، کوئی رہبریت نظر آتی ہے تو سید علی خامنہ ای جیسی شخصیت نظر آتی ہے، کوئی نظام نظر آتا ہے تو مکتب محمد و آل محمد کا دیا ہوا نظام۔ مشکل آدمی ہے، آئیڈیالوجی کا مسئلہ ہے۔ آپ جانتے ہیں، میں اس کو سمرائز کر کے پاکستان پہ آنا چاہتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں دنیا قبل از جنگ عظیم، جنگ جنگ عظیم ہوئی، دنیا ملٹی پولر تھی، پڑھے لکھے لوگ ساتھ بیٹھے ماشاء اللہ، طاقت کے کئی مراکز میں تقسیم تھی۔ یورپ کے اندر طاقت کے کئی مراکز تھے، اٹلی خود طاقت کا ایک مرکز تھا، جرمنی طاقت کا ایک مرکز تھا، برطانیہ طاقت کا ایک مرکز تھا، فرانس طاقت کا ایک مرکز تھا، ترکی طاقت کا ایک مرکز تھا، جاپان طاقت کا ایک مرکز تھا، پوری دنیا میں طاقت کے کئی مراکز تھے۔ جب دنیا میں طاقت کے کئی مراکز ہوتے ہیں تو فطری طور پر تسلط ایک کے کنٹرول میں نہیں رہتا ہے، बहुत तेजी से गुजरते हैं। दो जंग अजीमों के नतीजे में दुनिया का ये कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम चेंज होता है और दुनिया मल्टीपोलर से बाईपोलर में कन्वर्ट होती है। मल्टीपोलर में कई मराकज हैं ताकत के, लेकिन जंग अजीमों के बाद इस पूरे एक टाइम स्पैन के बाद जो हम देखते हैं कि जापान तबाही का शिकार हो जाता है, जर्मनी रेवेज सिटी बन जाता है, इसी तरीके से इटली जो है वो डिजास्टर का शिकार हो जाता है, रूम खत्म हो जाता है, तमाम बड़ी पावर्स जो है वो श्रिंक कर जाती हैं और दुनिया दो ब्लॉक्स के अंदर मुनकसिम हो जाती है। एक ब्लॉक जिसे आप बखूबी जानते हैं उसे मशरकी ब्लॉक कहा जाता है, एक ब्लॉक को मगरबी ब्लॉक कहा जाता है। एक को रशिया लीड कर रहा है यूएसएसआर की शक्ल में, एक को अमेरिका लीड कर रहा है यूएसए की शक्ल में। जो मगरब के अंदर ब्लॉक है, चूंकि अमेरिका मगरब के अंदर है, उसका लीडर अमेरिका है। जो मशरकी ब्लॉक है, चूंकि रूस मशरक के अंदर है, उसका लीडर जो है रशिया है। दोनों एक दूसरे के साथ हालत जंग में है, दोनों बड़ी पावर है, दोनों टेक्नोलॉजी रखने वाली पावर है, दोनों एटमी सलाहियत रखने वाली पावर है, दोनों तमाम सलाहियत रखने वाली पावर है, दोनों एक दूसरे के साथ हालत जंग में है। और इतना हालत जंग में है कि रशिया बढ़ते बढ़ते क्यूबा के जजायर तक पहुंच जाता है, जहां से अमेरिका की रियासत हवाई आमने सामने नजर आती है और आधे घंटे का शायद फासला है, जो बहरी फासला है, और रशिया बैन बर्र आजमी मिसाइल क्यूबा की सरजमीन के ऊपर नस्ब करके अमेरिका को यह पैगाम देता है कि हम तुम्हें चैलेंज देने के लिए यहां मौजूद हो गए। जबकि ऐन उसी वक्त जब रशिया एक्सपेंड करता करता अमेरिका के बॉर्डर तक जा पहुंचा है, अमेरिका एक्सपेंड करता करता रशिया के बॉर्डर पर अफगानिस्तान के अंदर जा पहुंचता है और यूं दोनों एक दूसरे को उसकी गर्दन से दबोचने की कोशिश करते हैं। दोनों हालत जंग में हैं, दोनों ने दुनिया को कमांड कंट्रोल के लिए एक एक सिस्टम दिया है। जो सिस्टम अमेरिका ने दिया है उसे कैपिटलिज्म के नाम से याद करते हैं, जो सिस्टम रशिया ने दिया उसे कम्युनिज्म के नाम से याद करते हैं। उन्होंने इनकी बुनियाद पर दुनिया को अपने तसल्लुत में रखने की कोशिश की। रशियन ब्लॉक भी बन गया और मगरबी ब्लॉक भी बन गया, गर्बी और शर्की ब्लॉक के अंदर दुनिया तकसीम होकर रह गई। नाइन अलाइन मूवमेंट के लिए, नॉन अलाइन मूवमेंट के लिए प्रैक्टिकली कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही थी और दुनिया में यह बावर कर दिया गया था कि अगर सरवाइव करना है, बाकी रहना है, तो या मशरकी ब्लॉक को ज्वाइन करना होगा या मगरबी ब्लॉक को ज्वाइन करना होगा, इसके अलावा तुम्हारे पास आजादी का कोई रास्ता नहीं है। यह वो कैफियत है जब दुनिया ज़हनी और फिक्री जमूत का शिकार हो गई है। एक मकतब खड़ा होता है, एक मिल्लत खड़ी होती है, इमाम खुमैनी जैसा एक अजीमुशान रहबर खड़ा होता है और वो एक नारा और स्लोगन बुलंद करता है और वो इनके मद्दे मुकाबल क्या स्लोगन है। ये दोनों हालत जंग में है, एक नुक्ते पर इनके दरमियान इबादत है। ये जो सिस्टम रशिया ने दिया है ये कहता है दीन अफ्यून है, जैसे अफ्यून इंसान को तबाह कर देता है, दीन भी इंसान को तबाह कर देता है। और जो मगरबी सिस्टम है, जो कैपिटलिज्म का दिया हुआ सिस्टम है, वो कहता है दीन का तुम्हारी इज्तमाही जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं, दीन का तुम्हारा इंफरादी मैटर है, उसका ना तुम्हारे इज्तमाही मामलात से, ना इक्तसादी मामलात से, ना सियासी मामलात से कोई ताल्लुक है। हर चीज में यह हालत जंग में है, लेकिन दीन के मामले में उसकी मुखालफत में ये मुत्तहिद हैं और दोनों दीन की दुश्मनी में इकट्ठे हैं। लेकिन जब दुनिया को इन्होंने ऐसे दोहरे पर लाखड़ा कर दिया है कि दुनिया के पास या आलम शर्क कुछ ज्वाइन करने के अलावा कोई चारा नहीं, या आलम गर्ब को ज्वाइन करने के अलावा कोई चारा नहीं, ऐसे में वो मकतब जो खड़ा होता है वो आपका मकतब है, वो लीडरशिप जो खड़ी होती है वो आपकी लीडरशिप है, वो किश्वर जो खड़ी होती है वो मोहम्मद वाले मोहम्मद की सरजमीन खड़ी होती है। और पहली मरतबा उनको पैगाम दिया जाता है ला शर्किया वला गर्बिया ला इलाहा इल्लल्लाह, हम ना शर्क के निजाम को मानते हैं ना गर्ब के निजाम को मानते हैं, हम खुदा के दिए हुए निजाम को मानते हैं, हम अपनी सरजमीन पर इक्तसाद का निजाम भी नाफिज करेंगे तो ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर, पॉलिटिकल सिस्टम लाएंगे तो ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर, हम अपने इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन लाएंगे तो ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर। पहली बार दुनिया को यह बावर करा दिया कि दुनिया दो जगहों पर नहीं है, कि हमारे पास कोई रास्ता ही ना हो, आओ हम तुम्हें आजादी का रास्ता दिखाएं। और यह रास्ता अगर दुनिया को किसी आइडियोलॉजी ने दिखाया है तो यह आइडियोलॉजी मोहम्मद वाले मोहम्मद की आइडियोलॉजी। इख्तसार से गुजरते हैं, रशिया का डिक्लाइन होता है, पॉलिसी ऑफ कंटेनमेंट अपने नतीजे पे पहुंचती है और यह कहा जाता है कि अब चूंकि वाहिद دشمن بھی ختم ہو گیا ہے، لہذا دنیا میں ایک طاقت اپنے آپ کو پروکلیم کرتی ہے اور وہ کہتی ہے ہم ہیں دنیا کی واحد سپر پاور، ہم ہیں دنیا کی واحد لیڈرشپ، لہذا دنیا کو نئی آئیڈیالوجیز دی جاتی ہیں۔ آج دنیا جسے نیو ورلڈ آرڈر کے نام سے یاد کرتی ہے، جسے نیو اکنامک آرڈر کے نام سے یاد کرتی ہے، یہ وہ وقت ہے جب رشیا ڈکلائن کر چکا ہے، تو اس وقت امریکہ نے خود کو پہلی مرتبہ ڈکلیئرڈ طور پر اپنی سپر پاور ہونے کا اعلان کیا اور یہ کہا دنیا گلوبل ویلیج بن گئی ہے۔ جیسے گاؤں میں ایک بڑا ہوتا ہے، وہ پورے گاؤں کے معاملات کو چلاتا ہے، وہ طے کرتا ہے کس نے اٹھنا ہے، کس نے بیٹھنا ہے، کس نے سونا ہے، کس نے جاگنا ہے، کس نے کہاں جانا ہے، کس نے کہاں نہیں جانا۔ کہا اس وقت دنیا گلوبل ویلیج بن گئی ہے اور اس ویلیج کا جو چودھری ہے وہ امریکہ بہادر ہے، وہ طے کرے گا کسے ایٹمی صلاحیت حاصل کرنا ہے، کسے نہیں کرنا، کسے معاہدہ کرنا ہے، کسے نہیں کرنا، کسے پائپ لائن بنانی ہے، کسے نہیں بنانی، کس نے اپنے ملک میں اصلاحات لانی ہے، کس نے اپنے ملک میں اصلاحات نہیں لانی۔ دنیا کا یہ کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم ہم چلائیں گے۔ اس وقت بھی ان کے مد مقابل اگر بے بازار بھی ہے، ٹیکنالوجی میں کم بھی ہے، تو ایک مکتب کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ مکتب کیسے ان کو چیلنج دیتا ہے۔ میں صحرائے طبس کا واقعہ کر کے پاکستان کی سرزمین پہ آؤں گا کہ جب امریکہ پوری توانائی لگا کے بہترین کمانڈو، بہترین جہاز، بہترین پلاننگ، بہترین وسائل، سوفسٹیکیٹڈ ویپنز، تمام تر کمیونیکیشن کے آلات دے کر جب اپنے ان کمانڈوز کو ایران کی سرزمین پہ بھیجتا ہے اور امر الہی سے وہ جہاز آپس میں ٹکرا کر تباہ ہوتے ہیں صحرائے طبس کے اندر اور ان کا تمام تر منصوبہ ناکام ہوتا ہے، تو اس وقت جب امریکن پریزیڈنٹ کارٹر یہ کہتا ہے کہ ہمارے جہاز ٹیکنیکل فالٹ کے شکار ہو گئے ہیں، تو امام خمینی نے اس کو یہ چیلنج دیا کہ اگر تمہارے جہاز ٹیکنیکل فالٹ کے شکار ہو گئے ہیں، تمہارے پاس اسلحہ اور بھی ہے، طاقت اور بھی ہے، ٹیکنالوجی اور بھی ہے، ایک وقت میں یہ ہمت دوبارہ کرو، ہم تمہیں ایران کی سرزمین کے اندر دیکھیں گے۔ اور اس وقت امریکن پریزیڈنٹ کو کانگریس کے اندر یہ کہنا پڑا کہ کیا کریں جب ہمیں یہ محسوس ہو کہ خود خدا بھی ایران کے ساتھ ہے۔ نفسیاتی جنگ میں ہمارے لیے جو بیریئرز کریٹ کیے گئے، ایک بیریئر کی طرف اشارہ کرتا ہوں جو بڑا اہم، ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھو تمہارے پاس ٹیکنالوجی نہیں، تمہارے پاس ویپن نہیں، تمہارے پاس وہ جدید اسلحہ نہیں، لہذا امریکہ کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، لہذا امریکن امپیریلزم کے مد مقابل کھڑا نہیں ہو جا سکتا۔ یہ بات کہی نہیں جاتی پہلے ٹیکنالوجی میں اتنا آگے بڑھو، پہلے علم میں اتنا آگے بڑھو، پہلے صلاحیتیں اتنی حاصل کرو، جب تک یہ نہیں کر سکتے تم امریکہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ کہا جاتا ہے، یہ نہیں کہا جاتا یونیورسٹیز کے اندر، علمی حلقوں کے اندر نہیں کہا جاتا، کہا جاتا ہے اس کا کیا مطلب ہے، وہ تم سے بظاہر ہزار سال آگے ہیں، اس کا مطلب ہے تم اگر پانچ کو پانچ سے ضرب دو گے اپنی سپیڈ کے اعتبار سے، وہ سو کو سو سے ضرب دے رہے ہوں گے۔ یہ فیصلہ اور گیپ کبھی اس طریقے سے بظاہر کور ہوتا نظر نہیں آ رہا، اور پریکٹیکلی تمہیں کہاں کیا باور کرایا جا رہا ہے، پریکٹیکلی تمہیں یہ باور کرایا جا رہا ہے جب تک یہ گیپ کور نہیں ہوتا، آؤ اور سرنڈر کرو امریکن امپیریلزم کے مد مقابل اور اس کے پٹھوں کے مد مقابل۔ ہم دیکھتے ہیں ایک مکتب کھڑا ہوتا ہے اور وہ ان کو یہ بتاتا ہے، خواہ وہ 2000 کی جنگ ہو، خواہ وہ 2006 کی جنگ ہو، اور وہ انڈیفیٹیبل اسرائیل ہو جس نے تاریخ میں کبھی شکست نہیں کھائی، جو امریکہ کا سب سے بڑا پٹھو ہے، جس کے پاس ایٹمی صلاحیت بھی ہے، جس کے پاس ڈرون حملے کی صلاحیت بھی ہے، جس کے پاس نیول پاور بھی ہے، جس کے پاس ایریل پاور بھی ہے، جس کے پاس جدید ترین مرکاوہ ٹینک بھی ہیں، جس کے پاس دنیا کی چوتھی بڑی سٹیٹ آف دا آرٹ ٹیکنالوجی والی فوج بھی ہے، اور جو آج تک شکست خوردہ نہیں ہوئی، آج تک ایسی شکست خوردہ نہیں ہوئی کہ 4 سے 6 گھنٹوں کے اندر وہ حملہ کرتی ہے، مصر سے صحرائے سینا لیتی ہے، ادھر سے مغربی کنارہ لیتی ہے، شام سے گولان ہائٹ لیتی ہے، لبنان سے جنوبی لبنان لیتی ہے، 4 کنٹریز کو چند گھنٹوں میں شکست سے فاش سے دوچار کرنے والی یہ عظیم طاقت، ظاہری طور پر عظیم طاقت مد مقابل آتی ہے علی کے شیعوں کے مد مقابل، تو لکھنا پڑتا ہے نیوز ویک کو کہ لبنان کی سرزمین سے اسرائیلی فوج کا انخلا ایسے تھا جیسے کسی جانور کی دم اس کی ٹانگوں میں پھنس گئی ہو اور وہ فرار پر بچ گیا۔ کہاں دفن ہو گئی یہ مت، جائیں آج آپ حزب اللہ والوں کے پوسٹر دیکھیں، آج ان کے مورچوں میں کیا ڈفرنس ہے، آپ جائیں اور جا کے دیکھیں اور ان سے پوچھیں. اور یہ پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ دیکھو ہمارے پاس تو میزائل نہیں تھے اس طرح کے، ہمارے پاس تو ٹینک ہیں نہیں، ہمارے پاس تو اینٹی ایئر کرافٹ گنیں نہیں تھی، ہمارے پاس تو F-16 نہیں تھے، ہمارے پاس تو ڈرون ٹیکنالوجی نہیں تھی، ہمارے پاس تو ایٹمی پاور نہیں تھی، یہ ساری ہمارے دشمن کے پاس تھی، ہم تو باقاعدہ فوج بھی نہیں رکھتے تھے. پھر یہ شکست کیسے ہو گئی ان کو اور حزب اللہ فتح یاب کیسے ہو گئی؟ نہ عددی قوت میں زیادہ ہے، نہ ویپنری پہ زیادہ ہے، نہ ٹیکنالوجی پہ زیادہ ہے. جاؤ اور حزب اللہ والوں سے پوچھو، جاؤ اس مکتب والوں سے پوچھو، مکتب تمہیں بتاتا ہے وہی فرق ہے جو کربلا میں تھا، وہی فرق ہے جو لبنان کے اندر تھا. ان کے مورچے دیکھیں تو پتا چلے گا. وہ کہتے ہیں ہمارے پاس گن تو معمولی ہے، اسلحہ تو معمولی ہے، گولی تو معمولی ہے، دو چیزیں ہیں جو ہمارے پاس تھیں اور دشمن کے پاس نہیں تھی، یہ فرق تھا جو ہمارے اور دشمن کے درمیان تھا. کہا وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ جاؤ اور ابھی انہوں نے جن مورچوں کو شکل دے دی ہے عجائب گھر کی، وہاں جا کر دیکھے تو پتا چلتا ہے اگر وہاں پر کتابیں پڑی ہیں تو وہ دعا کی ہیں، مناجات کی ہیں، قرآن کی ہیں، اور دوسری چیز جو ہے وہ عزاداری کے سید الشہداء کی. بس یہ ختم کر لیں کہ ہم ان کو مقابلہ نہیں کر سکتے، کر سکتے. اور انشاءاللہ یہ جو ٹیکنالوجیکل گیپ کی بھی انہوں نے ملت بڑھائی ہے، اگر تھوڑا بریتنگ سپیس مل جائے. مثلا پاکستان کی ملت کی بات کرتے ہیں، ہم نے چاہا کہ ہم ایٹم بم بنائے، ہمیں یہ باور کرا دیا وی کانٹ ڈو، ہم نہیں کر سکتے، ہم نے اس کانٹ ڈو سے نکل کے کین ڈو کی طرف آنا ہے. کیا پورے دنیا کی مخالفت کے باوجود جب آپ نے یہ طے کیا کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے، کر لیا یا نہیں کر لیا؟ وی کین ڈو، ہمیں باور کرایا جا رہا ہے وی کانٹ ڈو. انشاءاللہ اس مت کو توڑنا ہے. اب آتے ہیں عالمی جنگ، ہمیں سمجھ میں آتی ہے اس مکتب سے دشمنی سمجھ میں آتی ہے. اس مکتب کا دشمن بھی جو ظاہر ہے دنیا کے اوپر اس وقت تسلط اور اختیار رکھتا ہے وہ بھی سمجھ میں آتا ہے. پھر پاکستان کی سرزمین کی طرف آتے ہیں. پاکستان کیوں اہم ہے؟ تاکہ ہم اپنی پالیسی بیان کریں. کیوں اہم ہے پاکستان؟ پاکستان درست ہے ایک نظریاتی طور پہ ڈیولپ کنٹری ہے، حاصل کیا ہوا ملک ہے، درست ہے ایک مکتب ہے جس نے اس کی بنیاد اپنے خون سے رکھی ہے، درست ہے کہ پاکستان ایسا جغرافیہ رکھتا ہے جو دنیا میں اچھوتا ہے، جو سینٹرل ایشیا کو مڈل ایسٹ سے کنیکٹ کرتا ہے، جو دنیا میں آبادی کے لحاظ سے قریب نصف آبادی کا سینٹر ہے، درست ہے کہ پاکستان دنیا کا ایسا ملک ہے جس میں بیک وقت چاروں موسم بھی ہیں، جس میں وہ تمام چیزیں جو کسی ایسے ملک کے لیے جو ڈیولپ ہونا چاہے ہیں وہ ساری چیزیں ہیں. پھر بھی پاکستان میں مکتب محمد والے محمد سے دشمنی کیا؟ پاکستان سے دشمنی کی بھی کچھ سمجھ میں آتی ہے، مکتب محمد والے محمد سے دشمنی بھی کیا ہے؟ میں چاہوں گا تین یا چار نقطے ہیں صرف، ان سے گزر کے میں پریکٹیکل بات کے اوپر آتا ہوں. جو پاکستان میں مکتب محمد والے محمد سے دشمنی کی ایک وجہ یہ ہے کہ دنیا میں بعد از ایران اگر کسی ملک میں سب سے زیادہ علی ابن ابی طالب کے پروانوں کی تعداد بستی ہے تو وہ 5 کروڑ شیعان حیدر کردار کی تعداد پاکستان کی سرزمین ہے. یعنی کتنی؟ دنیا کے 100 ممالک کی انفرادی آبادی سے زیادہ آبادی اگر کسی ملک کے اندر ہے تو وہ پھر پاکستان کے اندر شیعان حیدر کردار کی. چھوٹی بات نہیں. آپ کون؟ آپ کی ایک ہسٹری دیکھیے. میں کچھ چیزیں کھل کے بیان کروں، پاکستان میں ہر پولیٹیکل پارٹی، پاکستان میں ہر ریلیجس پارٹی، یا اسٹیبلشمنٹ نے بنائی، یا اداروں نے بنائی، یا پاکستان مخالف قوتوں نے بنائی اور انہوں نے اس کو تشکیل دیا. الحمدللہ میں پورے فخر کے ساتھ کہتا ہوں کہ جب پہلی بار پاکستان میں نہضت اسلامی کا آغاز ہوا اور شہید قائد علامہ عارف حسین الحسینی اس کے بیرے کاروان تھے تو اس وقت بھی ہم وہ لوگ تھے کہ جن کی لیڈرشپ اس دنیا کے حکمرانوں کے پاس نہیں تھی، الہی حکمرانوں کے پاس تھی، مرادے کے پاس تھی، اس آئیڈیالوجی کے پاس تھی. اور آج بھی پاکستان کی سرزمین پر مجلس وحدت مسلمین وہ طاقت اور قوت ہے جس کی بنیاد نہ آئی ایس آئی نے رکھی ہے، نہ سی آئی اے نے رکھی ہے، نہ عربوں نے رکھی ہے، نہ امریکیوں نے رکھی ہے، نہ اسٹیبلشمنٹ نے رکھی ہے، جس کی بنیاد اس ملت نے رکھی ہے اور جس کی سرپرستی انشاءاللہ محمد والے محمد اور سرکار امام اعظم علیہ السلام. دیکھا ہے سب کو خریدا جا سکا ہے لیکن شہید قائد علامہ عارف حسین حسینی کو خریدا نہیں جا سکتا، لہروں میں جامع شہادت پلایا گیا. یہ مکتب بس یہ بھی بڑا واضح ہے. آپ انقلاب اسلامی کے پڑوس میں بیٹھے ہیں، آپ پاکستان کی بہترین جیوگرافیکل لوکیشن پہ بیٹھے ہیں، آپ پاکستان کا نیچرل ڈیفینس ہیں. اس پہ بھی بات کا موقع نہیں ہے, لیکن آپ پاکستان کا نیچرل ڈیفنس ہیں. یعنی پاکستان میں اگر کوئی بھی طاقت یہ چاہے کہ پاکستان کو ویک کیا جائے, جب تک شیعت کو ویک نہیں کرتی پاکستان کو نہ ویک کر سکتے ہیں نہ پاکستان کو توڑ سکتے ہیں. لہذا شیعت جو اپنے خون سے قیمت ادا کر رہی ہے, یہ بات سمجھو کہ اگر پارا چناری 4.5 سال کی یہ رستوں کی بندش اور یہ مکاتیا برداشت کرتے ہیں تو اس ملک کے لیے ہے. اگر گلگت بلتستان کے اندر علی حسن اور حسین کے نام پہ ہماری جانیں قربان کی جاتی ہے تو اس ملک کے لیے ہے. اگر کوئٹہ کے رستے کے اندر زائرین سید الشہداء اور اس مقصد سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو کنٹینیوسلی نشانہ بنایا جا رہا ہے تو یہ اس ملک کے لیے ہے. اس لیے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ آج ہی کا کوئٹہ دیکھ لو, انٹیریئر بلوچستان میں پاکستان کا پرچم بلند نہیں کر سکتے ہیں, پاکستان کا قومی ترانہ نہیں پڑھ سکتے ہیں. یہ وہ ملت ہے کہ اس کے رستوں پر اٹیک کیا جاتا ہے تو گلگت بلتستان میں انڈیا کے مد مقابل یہ کھڑی ہوتی ہے. یہ وہ ملت ہے کہ پورا بلوچستان انسرجنسی کی زد میں ہوتا ہے, یہ 100 لاشیں اٹھاتے ہیں, 100 لاشیں اٹھانے کے باوجود ہم وہاں پر دیکھتے ہیں لاشیں اگر کسی پرچم میں بھی لپٹی ہوتی ہیں تو وہ بھی پاکستان کا قومی پرچم. یہ قیمت ہے جو ہم ادا کر رہے ہیں, اس پاکستان کی حفاظت ہے, یہ مقصد کی قیمت ادا کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم اپنے خون سے اس کی حفاظت کریں گے. لیکن بعض چیزیں ہمیں بھی بدلنی ہیں. پاکستان میں 3 احزاب جو اینٹی شیعہ پاورز ہیں, چونکہ یہ ہمارا مخصوص یہ پروگرام ہے اس لیے میں نے کہا یہ باتیں کھل کے آپ کے سامنے بیان کروں. 3 ان کے پلانس پاکستان میں شیعت کے بارے میں. نمبر 1, پاکستان میں شیعوں کا کوئی یونیفائڈ سٹرکچر, یونیفائڈ پولیٹیکل سٹرکچر, کوئی مشترکہ قومی تشکل نہیں بننا چاہیے. یہ ایک ٹارگیٹ ہے ان کا. کیوں؟ اس لیے, اور اس ٹارگیٹ میں ذرا سوچیے گا کون کون متفق ہے. تمام کو جو اینٹی شیعہ ہیں, تمام وہ جو عربوں سے تعلق رکھتے ہیں, تمام وہ جو اسٹیبلشمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں, اور تمام سیاسی پارٹیاں. آپ کہیں گے کیوں سیاسی پارٹیوں کی کیا تکلیف ہے؟ سیاسی پارٹیوں کو تکلیف ہے, اور جو پارٹی جتنا زیادہ شیعوں کے ووٹ کو اپنی جیب کا مال سمجھتی ہے اسے اتنی زیادہ تکلیف ہے. اور ان تمام پارٹیوں کو پہلی مرتبہ یہ پتہ لگ گیا ہے کہ اب شیعوں کا ووٹ ان کی جیب کا ووٹ نہیں ہے, شیعوں کا اوپینین اور رائے ان کی جیب کی اوپینین اور رائے نہیں ہے. شیعہ اب فٹ بال نہیں ہے کہ ایک نے ٹھوکر لگائی تو نون میں چلے جائیں گے, نون نے ٹھوکر لگائی تو پی پی میں چلے جائیں گے, پی پی نے ٹھوکر لگائی تو کاف میں چلائیں گے. پہلی بار شیعہ منظم شکل میں سامنے آ رہے ہیں اور شیعہ باور کرا رہے ہیں ہمارے پاس اپنے آپشنز موجود ہیں, ہمارے پاس آزادی کا رستہ موجود ہے. پس مجلس وقت مسلمین وہ پولیٹیکل تشکل ہے جو باور کرا رہی ہے کہ شیعوں کے پاس آزادی کا رستہ موجود ہے, اور وہ تمام پارٹیاں جو آج تک شیعوں کو اپنی جیب کا مال سمجھتی تھی وہ اس بنیاد پر آپ کی انمی ہیں. چاہے اعلان کریں چاہے اعلان نہ کریں کہ یہ کیا زمانہ آ گیا ہے, 20 سال سے شیعوں کے وارث ہم تھے, اب پہلی بار مکتب اہل بیت اپنا وارث خود بن رہا ہے. جو پارٹی جتنا زیادہ آپ کا شیئر رکھتی ہے, وہ جنہوں نے پاکستان میں لابیز چلائی ہیں, خواہ وہ عربوں کی لابیز ہوں خواہ امریکن کی لابیز ہوں, چاہیں گے پاکستان میں مکتب تشیع طاقتور نہیں چاہیں گے, لہٰذا وہ بھی آپ کی مثال ہے. وہ تمام طاقتیں جو پاکستان میں اینٹی شیعہ پاورز کہی جا سکتی ہیں وہ ایک نقطے پر 3 نقاط متفق ہیں. ان میں سے پہلا نقطہ یہ ہے, پاکستان میں کوئی شیعہ سینٹرلائزڈ پولیٹیکل سٹرکچر نہیں بننا چاہیے, یہ ایک ٹارگیٹ ہے ان کا. دوسرا, پاکستان میں شیعہ مناطق ہمارے سورس آف پاور ہے. گلگت بلتستان سورس آف پاور, پارا چنار سورس آف پاور. مثلا ایک مثال دیتا ہوں, گلگت بلتستان میں علماء کی سرزمین اس کو کہا جاتا ہے, ایک فیلڈ کے اندر کام ہوا ہے. آج بھی آپ پورے پاکستان میں نگاہ دوڑائیں, پورے پاکستان میں دین کی خدمت کرتے ہوئے آپ کو اہل گلگت اور اہل بلتستان کی تعداد سب سے زیادہ نظر آئے گی. یعنی ایک فیلڈ میں کام ہوا ہے پورے پاکستان میں, اس ایک فیلڈ میں آپ نے ڈیولپمنٹس دے دی. اس کا مطلب ہے اگر وہ علاقہ آپ 10 فیلڈز کے اندر اس کو ڈیولپ کریں تو پاکستان میں مکتب تشیع کو ان 10 فیلڈز کے اندر آپ ڈیولپ کر سکتے ہیں. لہذا جو دوسرا ٹارگیٹ انہوں نے قرار دیا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے شیعہ مناطق کو سورس آف پاور نہیں بننے دینا, یہ دوسرا ٹارگیٹ ہے ان کا. اب ہمیں اس پہ دیکھنا کہ ہماری پالیسی کیا ہوگی, اور اس کے لیے انہوں نے بہت سارے کام اور اقدامات جو بھی کیے ہیں میں نے خود دیکھا. ایک سوال میں آپ سے کہوں, دیکھیں ہر عہد اپنے کچھ تقاضے رکھتا ہے, ہر زمانہ اپنے تقاضے رکھتا ہے. ایک عہد ہے جو امام علی علیہ السلام کا عہد ہے, بس جو اس عہد میں زندہ ہیں, بس جو اس عہد میں زندہ ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے زمانے کے امام کی نصرت کریں. امام صفین میں برائے لبیک کہیں، امام جبل میں برائے لبیک کہیں، نہروان میں برائے لبیک کہیں، بس جو اپنے زمانے کے امام کے کام میں ان کا معاون و مددگار و ساتھی نہیں ہے، امام کا اس کی شیعت سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا امام کا ساتھی ہونے سے بھی گزارے. پھر ایک عہد ہے جیسے کربلا کا عہد ہے، سید الشہداء کا عہد ہے، وہ دور ہے. بس جو اس دور کے اندر اور جس شخص کا زندگی کا، جس کا کام، جس کا رہزت، جس کا رنگ، جس کی ڈیولپمنٹ اپنے زمانے کے امام کے کام سے ہمنگ نہیں ہے، وہ کربلائی نہیں ہے، اور سید الشہداء کو اس کی کوئی ارزش اور ضرورت نہیں ہے. اگر وہ کربلا میں امام حسین کو لبیک نہیں کہتا تو اس کی شیعت کا کوئی تعلق ہمارے ساتھ نہیں ہے. بس آج کے دور کے اندر بھی ہم زمانے کا ایک امام رکھتے ہیں، اور آج کے دور میں بھی ہمارے کاموں کا جو تعین ہے وہ اس بات سے ہوگا، اگر ہمارے کاموں کی ڈائریکشن، اگر ہمارے کاموں کی سمت، اگر ہمارے کاموں کی جو انداز ہے وہ ہمارے زمانے کے امام کے ٹارگٹ کے سائے کے اندر ہوگا، تو ہمارے کاموں کی بھی ارزش، ہماری حرکت کی بھی ارزش، ہمارے ڈیولپمنٹس کی بھی قیمت. لیکن اگر نہیں ہوگا تو یہ ساری محنت رہ جائے گی اور ہم زمانے کے امام کی راہ میں سرخرو نہیں ہوں. یہ درست ہے یا نہیں ہے؟ یہ درست ہے. کیا ایک کمزور ملت اپنے زمانے کے امام کی بہترین ناصر ہو سکتی ہے؟ کیا ایک ویک ملت، کم آگاہ ملت اپنے زمانے کے امام کی بہترین مددگار ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. بس ہمارا وظیفہ شرعی ہے پاکستان کی سرزمین کے اندر کہ اگر ہم یہ مکتب رکھتے ہیں جس کے اس دور کے سرپرست اعلیٰ ہادی آخر امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف ہے، تو ہمارے تمام تر انفرادی اور اجتماعی کاموں کو اپنے زمانے کے امام کے کام کے ساتھ مربوط ہونا چاہیے. اور میں آپ سے پوچھتا ہوں، جو کام آپ کے زمانے کے امام کا ہے، کیا وہ کسی منطقے کے لیے، کیا کسی ایک علاقے کے لیے، کیا کسی لوکیلٹی کے لیے؟ نہیں، آپ کے زمانے کے امام کا کام ہے جہانی. بس اگر آپ کے زمانے کے امام کا کام عالمی اور جہانی ہے، کیا ممکن ہے کہ وہ اپنے زمانے کے امام کی نصرت کرے جس کی نہ نظر جہانی ہو، نہ فکر جہانی ہو، نہ عمل جہانی ہو؟ امکان نہیں ہے. اگر زمانے کے امام کی نصرت کرنی ہے تو جو زمانے کے امام کا وین ہے اسی کے سائے میں اپنے وین کو ڈیولپ کرنا. اب پاکستان کی سرزمین پہ جب آپ فعال ہوں گے اور آپ کا ہدف بھی عالمی ہے، آپ کا امام بھی عالمی ہے، آپ کی نہضت بھی عالمی ہے، کیا آپ کا دشمن لوکل ہوگا؟ آپ کا دشمن بھی عالمی ہوگا. کیا وہ وسائل لوکل استعمال کرے گا؟ وسائل بھی عالمی استعمال کرے گا. بس پاکستان کی سرزمین پہ جو جنگ آپ لڑ رہے ہو، اپنی ارزش اور قدر پہچانو. آپ معمولی لوگ نہیں ہو، آپ پاکستان کی اس سرزمین کے اندر جو جنگ لڑ رہے ہیں وہ ایک عالمی جنگ لڑ رہے ہیں، اور ہمیں فخر ہے کہ ہم اس بات کے لیے آمادہ اور تیار ہیں جیسے کسی دور کا کوئی مصر میں تمار آمادہ اور تیار تھا کہ کب علی کی قول کی حقانیت ثابت ہو اور وہ درخت بڑا ہو اور علی کے عشق کے جرم میں انہیں پھانسی دی جائے. پاکستان کی سرزمین میں تم وہ قبر فخر ملت ہو جو گلگت کے رستوں میں، بلتستان کے رستوں میں اتاری جاتی ہے، ان کے نام اور آئی ڈی کارڈ چیک کیے جاتے ہیں، پھر جب دیکھا جاتا ہے اس کے نام کے ساتھ علی کا نام ہے، اس کے نام کے ساتھ حسین کا نام ہے، اس کا مکتب محمد والے محمد کا مکتب ہے، اور پوری یقین کے ساتھ آمادہ ہیں، ہمیں کوئی آگ نہیں ہے، ہمیں کوئی شرم نہیں ہے، ہم پورے طور پر آمادہ ہیں وقت کے مصر میں تمار بنے اور علی کے عشق کے جرم میں ہمیں پھانسیاں بھی دی جائیں، ہمیں شہید بھی کیا جائے، ہمیں قتل بھی کیا جائے، یہ ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن ہم ان کو صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو ہمارے زمانے کے امام کا کام ہے وہ صرف وہ کام نہیں ہے، بلکہ یہ وہ کام ہے جس کے نتیجے میں ہم نے عالمی تبدیلی لے کے آنی ہے. یہ منتقم آل محمد کا دور ہے. پس جس دور کے جو تقاضے ہوتے ہیں اس جیسا بننا پڑتا ہے. اگر یہ منتقم آل محمد کا دور ہے تو ہمیں اپنے آپ کو اتنا قدرت مند کرنا ہوگا کہ ہم واقعتاً اپنے زمانے کے اس امام کے کام کی اس عنوان سے بھی ان کی معاونت اور ان کے لیے زمینہ سازی میں اپنا حصہ ادا کر سکیں. بس میں خلاصہ کرتا ہوں،
تقریر کی کامیابی کے لیے بلند تر سلوار.
بس میں خلاصہ کرتا ہوں، ان کا پہلا ٹارگٹ پاکستان کی سرزمین شیعہ تشکل کا نہ بننے دینا، بڑا مضبوط نہ ہونے دینا. دوسرا ٹارگٹ شیعوں کہ مناطق کو ہمارا سورس آف پاور نہ بننے دینا. اور میں دیکھا علاقوں میں ڈیولپمنٹ گلگت میں گیا, انہوں نے کہا ہم سے تو گلگت کا رستہ نہیں کھولتا, ہم کیوں غزہ کے رستے کی بات کرتے ہیں؟ کیا انسان اپنے قد سے بڑا ہوتا ہے؟ فکر سے بڑا ہوتا ہے, فکر چھوٹی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. بارہ چنار کے اندر بھی یہ باتیں کہیں گی. اور تیسرا ان کا ہے اس ملت کو ڈی مورلائز کرنا. جو ملت مورائل بلند رکھتی ہے وہ ملت لڑتی ہے, وہ جدوجہد کرتی ہے, ہر طرح کی جدوجہد کرتی ہے, سرنڈر نہیں کرتی, لڑتی ہے, جنگ کرتی ہے, خواہ وہ سیاسی ہو, خواہ وہ اقتصادی ہو, خواہ وہ فرنگی ہو, ہر میدان میں وہ کھڑی ہو جاتی ہے, استادہ رہتی ہے. وہ ہمیں ڈی مورلائز کرنا چاہتے ہیں. تمام ٹولز جو ڈی مورلائزیشن کے وہ استعمال کرتے ہیں, قتل کرتے ہیں, حملے کرتے ہیں, ایکسپلوئنس کرتے ہیں, خودکش حملے کرتے ہیں. میں آج آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں, یہ جو ہمارے لوگوں کو شہید کیا جاتا ہے, کیا ہمیں ڈی مورلائز کرنے کے لیے نہیں کیا جاتا؟ مورائل بلند کرنے کے لیے تو نہیں کرتے نا, ڈی مورلائز کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں. لیکن آؤ اور اس مکتب کو دیکھو جس نے سید الشہداء سے درس حریت لیا ہے کہ ہمارے شہید بھی عام شہید نہیں ہوتے. آؤ اور کوئٹہ کی سرزمین کے اندر دیکھو کہ کوئٹہ کے اندر ہونے والے وہ 100 کے لگ بھگ شہید جو پہلے مارکے میں شہید ہوئے, ہم نے یہ پوری دنیا کو باور کرایا ہے موت سے ڈرنے والی کوئی اور قوم ہوتی ہوگی, خوف زدہ ہونے والی کوئی اور قوم ہوتی ہوگی. یہ مکتب وہ مکتب ہے کہ اس کے لوگ جب علی کی محبت کے جرم میں شہید کیے جاتے ہیں وہ خود ہی زندہ نہیں ہوتے, بلکہ وہ 5 کروڑ شیعان پاکستان کو بھی زندہ کرنے کا سبب بنتے ہیں اور پورے عالم انسانی غیرت کو بھی بیدار کرنے کا سبب بنتے ہیں. بس انشاءاللہ ہم ان کو پہلے ٹارگٹ میں بھی شکست دیں گے, اور آپ دوستوں کے تعاون سے مجلس عبادت پاکستان کو, اور الحمدللہ یہ بنا ہے. دیکھیں شیخ متعی کہتے ہیں ہر تحریک کے 2 مرحلے ہوا کرتے ہیں, ایک خون کا مرحلہ, ایک پیغام کا مرحلہ. کہتے ہیں خون مر جاتا ہے اگر پیغام کا مرحلہ مکمل نہ ہو. مثال دیتے ہیں کربلا کی, کہا کربلا میں سید الشہداء کی وہ اعلیٰ و ارفع قربانی کربلا کی اس ریک زار میں دفن ہو کر رہ جاتی اگر جناب زینب سلام اللہ علیہا اور امام سجاد علیہ السلام اس کے پیغام کو لے کر کوفہ و شام کے درباروں سے ہوتے ہوتے آج کی نسلوں تک منتقل نہ کرتے. لہذا آئیں اور کوئٹہ کی سرزمین سے بھی یہ سبق لیں. کوئٹہ میں شہداء کا لہو کبھی مستونگ میں دفن ہوتا رہا, کبھی کوئٹہ کی سرزمین کے اندر دفن ہوتا رہا, کبھی شہداء کا لہو پارا چنار کے پہاڑوں کے اندر دفن ہوتا رہا, لیکن جب ملت کھڑی ہو گئی اور ملت نے یہ طے کیا کہ اب شہداء کے خون کو گرنے نہیں دینا, دفن ہونے نہیں دینا, آپ کی لیڈرشپ وہاں پر پہنچی, حجت الاسلام المسلمین علامہ راجہ ناصر عباس صاحب وہاں پر پہنچے, ان کے رفقاء آغامین شہیدی اور دیگر دوست وہاں پر پہنچے, اور انہوں نے پہلی بار اس حریت کے پرچم کو پاکستان میں بلند کیا, اور شہداء کے اس پاک کو میں نہیں کہتا, پورے پاکستان میں اس جدوجہد میں ہر زندہ ضمیر ہمارے ساتھ تھا, لیکن کوئی تھا جس نے یہ پرچم بلند کیا, کوئی تھا جس نے پورے پاکستان کو چینلائز کیا, کوئی تھا جس نے پورے پاکستان کو ایک سینٹرلائز کنیکٹیوٹی میں لے کے آیا. الحمدللہ ہمیں یہ فخر ہے کہ خدا نے یہ توفیق مجلس عبادت کے ان ادنا کارکنوں کو عطا کی کہ پورے پاکستان میں یہ چینلائزیشن بھی ڈیولپ کریں, یہ کنیکٹیوٹی بھی ڈیولپ کریں, اور ایسی بے نظیر موومنٹ پاکستان کی سرزمین پہ چلائیں کہ پاکستان کو یہ پہلی بار احساس ہو کہ پاکستان کو سانس بھی نہیں لے سکتا اگر مکتب اہل بیت نہ چاہے. نہ تمہاری ٹرین چلتی ہے, نہ ریلوے چلتی ہے, نہ ایئر چلتا ہے, نہ تمہارے رستے چلتے ہیں, نہ موٹر وے چلتی ہے, نہ کے ایل پی روڈ چلتی ہے, نہ کے کے ایس چلتی ہے. تمام پاکستان جام کر کے شیعان حیدر قرار یہ ثابت کرتے ہیں, دیکھو پاکستان چل نہیں سکتا اگر ہم نہ چاہیں, اور دیکھو ہم کتنے پرامن لوگ ہیں. پورے پاکستان کو جان کر کے پاکستان کی پہلی ملت بنے ہو جس نے ایک سیٹلڈ پولیٹیکل گورنمنٹ کو ڈیزالو ہونے پر مجبور کیا.
پاکستان بنایا تھا, پاکستان بچائیں گے.
کیا آپ کا دشمن اسے ٹھنڈے پیٹو لے گا؟ کیا وہ آپ کی اس عبادت کو کمزور کرنے کے لیے ایفرٹس نہیں کرے گا؟ لہذا آج کا عہد, پہلا عہد, ہمیں کھڑے ہونا ہے, اور یہ جو آپ کا تشکل ہے, یہ آپ کا سیٹ اپ ہے, یہ آپ کی عزت اور غیرت کو منتقل کرتا ہے, اسے ہم نے مضبوط اور طاقتور کرنا ہے, اور انشاءاللہ اس مرحلے میں ہم ہیں. دوسرا, انہوں نے یہ چاہا کہ ہمارے شیعہ مناطق کو ہمارا سورس آف پاور نہ بننے دیا جائے. خدا نے اگر توفیق دی, میں چونکہ اس پہ بھی اختصار کر رہا ہوں لمبی ہونے کے بعد, کہ خدا نے اگر ہمیں توفیق دی تو انشاءاللہ, ابھی انہوں نے 4.5 سال پارچنار کا محاصرہ رکھا ہے, گلگت بلتستان کے رستوں کی بندش رکھی ہے, اگر وہ 10 سال بھی رکھیں, وہ 20 سال کے لیے بھی ایک شیب ابی طالب بسا دیں, نہ شیب ابی طالب کے پروانوں کو اس راہ میں جھکنے پر لا سکیں گے, نہ پیچھے ہٹنے پر لا سکیں گے, اور نہ ہی کوئی طاقت انہیں سرنڈر کرنے پر مجبور کر سکیں گے. یہ عجیب مکتب ہے. یہ کیا مکتب ہے؟ ابھی آپ اپنی سیاسی پوٹینشیل کا اندازہ کریں, کیا مکتب ہے؟ آپ اتنے حضرات بیٹھے ہیں, آپ میں سے کتنے ہوں گے جو ڈرائیونگ کر لیتے ہوں گے؟ لیکن ایک بڑی تعداد شاید ایسی ہو جو ڈرائیونگ نہ کرتی ہو, لیکن کیا ان میں ڈرائیونگ کی صلاحیت نہیں ہے؟ ابھی وہ اپنی صلاحیت سے آشنا نہیں ہے, لیکن ابھی اپنی صلاحیت سے آشنا نہیں ہے. مکتب محمد والے محمد نے ہمیں جو صلاحیتیں دی ہیں, بدقسمتی سے دشمن کو ان کا اندازہ ہے, ہم اپنی ان صلاحیتوں سے آشنا نہیں ہوئے ہیں. میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں, اگر پاکستان کی پاک سرزمین پہ مکتب نے جو صلاحیتیں ہمیں دی ہیں, ہم اپنے آپ کو ان سے آشنا کریں, تو وہ مسم تمار مسم زمان نہیں رہے گا. پاکستان کی سرزمین سے اس دور کا بھی کوئی مسم بنے گا, کوئی ابو ذر زمان بنے گا, کوئی تمار زمان بنے گا, کوئی مقداد زمان بنے گا, بالکل ایسے ہی جیسے آپ بھی کے مکتب نے جب اپنی صلاحیتوں کو آشنا کیا, تو یہ 20 لاکھ سے بھی کم تعداد میں لبنان کی سرزمین پہ سید حسن نصر اللہ وہ پہلی ہستی بنی کہ 1400 سال پہلے اگر اس وقت کے یہودیت کے قلعے کو کسی نے مسمار کیا تو وہ علی ابن ابی طالب ٹھہرے, اور 1400 سال بعد بھی ان کی طاقت کے سب سے بڑے مرکز کو کسی نے بدترین شکست سے دوچار کیا تو وہ بھی علی ہی کی نسل سے سید حسن نصر اللہ ٹھہرے. یقین کریں, پاکستان کی سرزمین پہ شہید قائد بھی رہے, شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی بھی رہے. آئیں ہم دین کی دی ہوئی ان صلاحیتوں سے خود کو آشنا کریں, پاکستان کی سرزمین پہ معجزے رونما ہو سکتے ہیں. آپ کیا ہیں؟ آپ بدقسمتی سے ہم نے کبھی اپنے پولیٹیکل پاور کا بھی انالیسز نہیں کیا. میں صرف ابھی الحمدللہ مجلس عبادت اپنا شارٹ ٹرم پلان بھی رکھتی ہے اور لانگ ٹرم پلان بھی رکھتی ہے. کچھ چیزیں آپ کے لیے اچھی خبر بھی ہو سکتی ہیں. مثلا یہ تو آپ سب کے علم میں ہوگا کہ مجلس عبادت مسلمین جو ہے وہ اس وقت ایک رجسٹرڈ پولیٹیکل پارٹی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے. لیکن شاید یہ خبر البتہ بھی انکنفرمڈ ہے, لیکن آج ہی کی ہے, یہ خبر آپ کے لیے اور زیادہ دلچسپی کی باعث ہوگی کہ اس وقت مجلس عبادت کو جو نشان ایلوکیٹ ہو رہا ہے اور جس کے لیے آپ کی طرف سے وہ دی گئی تھی اپلیکیشن دی گئی تھی, وہ نشان جناب غازی عباس کے علم پر لگا ہوا اس پنجا ان شاء اللہ تعالیٰ ہمارے لیے پاکستان میں ڈائریکٹ کنکلوژن پہ آتے ہیں. 3 ایریاز کی مثال آپ دیجیے, پتا چلے ہماری سیاسی غلامی سخت کتنی ہے. ہم واقعی فٹ بال ہمیں ٹھوکریں ماری جاتی, ہمارے ساتھ کھیلا جاتا ہے. ایک عام شخص مر جائے, ایم این اے بھی جاتا ہے, ایم پی اے بھی جاتا ہے, منسٹر بھی جاتا ہے, چھوٹا سا کوئی قضیہ ہو جائے تو کئی کئی دن تک تعزیتیں بھی چلتی ہیں. ہم نے پاکستان کی سرزمین پر 20-20, 30-30, 40-40, 50-50, 60-60, 70-70 جنازے, ان آخری جنازوں کو نکال دیں, ایک ایک دن کے اندر اٹھائے ہیں. ہم نے دیکھا ہے نہ پولیٹیشین بولتے ہیں, نہ پارٹیاں بولتی ہیں, نہ افراد بولتے ہیں, نہ ایم این اے جاتا ہے, نہ ایم پی اے جاتا ہے. اتنا بے ارزش کر دیا گیا ہے شیعوں کا خون اسی مستوں کی سرزمین پر, اسی بدبخت رئیسانی کے دور حکومت میں. کئی شیعوں کو وہاں پر صرف اس مکتب سے تعلق رکھنے کے جرم میں ان کو قتل کر دیا گیا, اور شہید کرنے کے بعد ان کے جنازے اور غسل اور کفن کی اجازت بھی نہیں دی گی, اور گڑے کھود کر ان کو وہاں پر دفن کر دیا گیا. یہ ہوا ہمارے ساتھ. ہم اتنے ضعیف تھے کہ ایک دن میں چیف جسٹس صاحب نے ایک عورت کے تھپڑ پر 100 نوٹس نے لیا, جس دن 100 نوٹس نے نوٹس لیا اس دن سانے کو اسنان رونما ہوا تھا جس دن 19 افراد کو بسوں سے اتار کر علی کی محبت کے جرم میں گولیاں مار دی گئی. 100 نوٹس ملے. لیکن آج جب آپ کھڑے ہو رہے ہیں, آج جب آپ ہمت کر رہے ہیں, آج جب آپ پولیٹیکل سٹینڈ لے رہے ہیں, تو آج کیفیت یہ بن گئی ہے, آغا امین اس کی تصدیق کر سکیں گے, آج آپ کی تمام پولیٹیکل پارٹیوں کے بڑے سربراہان مختلف چینل سے کوشش کرنا چاہتے ہیں وہ آئیں اور مجلس کے ساتھ نیگوشیٹ کریں, لیکن مجلس نے ہم کو باور کر دیا ہے. اس وقت ہمارے لیے کوئی ظاہری مفاد اہمیت نہیں ہے, کوئی چھوٹی موٹی ٹارگٹ ہمارے سامنے پیش نظر نہیں ہے, ہمارے پیش نظر ملت کی آزادی اور پاکستان کی سرزمین میں ملت تشیع کو سیاسی لحاظ سے قدرت مند ترین ملت بنانا ہے انشاءاللہ.
طاغوت کا دل کبرا ہوئے گا,
قاضی کا علم لہرائے گا,
طاغوت کا دل کبرا ہوئے گا,
قاضی کا علم لہرائے گا.
کیا کیا ہمارے ساتھ, مجھے میں تین مثالیں دے رہا تھا, ایک مثال ہمارے پاس جنگ کی ہے, مثال تطبیق سے سمجھ میں آتی ہے. وقاص اکرم صاحب وہاں بنے مودی کے مقابلے میں, سپاہی صحابہ کے تکفیری گروہ کے مقابلے میں 5 سال انہوں نے ہر طرح کے پروجیکٹ کو فیسلٹیٹ کیا, شیعوں کو فیسلٹیٹ نہیں کیا. کیوں؟ بھائی شیعوں نے بالآخر آپ کو ووٹ دینا ہے, سپاہی صحابہ کے مقابلے میں تکفیری گروہ کے مقابلے میں جو بھی کھڑا ہو اس کو ووٹ دیں گے, لہذا تمام فیسلٹیز پرووائڈ کی, تمام پروجیکٹس دیے, میجر جو ان کو وہ دی فیسلٹیشنز دی وہ دیگر لوگوں کو دی, لیکن شیعہ نے حیدر کرار کو فیسلٹیشن نہیں دی. خود میرے ساتھ درجنوں لوگوں نے یہ کہا, آغا ہم سے خدا کے لیے مولوی کو ووٹ دلوا لے, ہم سے وقاص اکرم کو ووٹ نہ دلوائیں. میں نے کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ عزت کی کوئی چیز ہوتی ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ایسی جیب کا مال ہیں کہ شیعہ اس طریقے سے بلیک میل ہوں گے کہ ان کے پاس چونکہ کوئی آپشن ہی نہیں ہے, لہذا وہ پوری طور پہ ہماری غیرت اور حمیت کو کچلتا ہے. ہم اپنی غیرت اور حمیت کو تو بحال کریں. یہ ایک جگہ کی مثال دی, یہاں ہمارا مقابلہ ایک جگہ ڈائریکٹ تکفیری گروہ اور اس کے مقابلے میں کھڑے ہونے والے گروہ, یہاں پہ بھی آپ کا استحصال. ایک مثال اور آپ کو دیتا ہوں, یہ ڈی اے خان کی مثال. ڈی اے خان میں ایک طرف مولانا فضل الرحمان صاحب تھے, پچھلے الیکشن میں 5 سال شیعوں کے خون سے ہولی کے لیے بدترین قتل عام ہوا وہاں پر, اور فضل الرحمان اس حلقے سے جہاں سے ایم ایل اے تھے اس حلقے کے اندر وہ شیعوں نے ریٹیلیٹ کیا, اور فٹ بال کا دوسری ٹھوکر کھائی فیصل کریم کنڈی صاحب کو ووٹ, اور بڑے اوور ویلمنگ مارجن سے ان کو جتایا. ان 5 سالوں میں پچھلے 5 سال ہمیں بھول گئے, 8 بازاروں میں سے اگر شاید یہاں ڈیرے پہ بیٹھے ہو, کسی ایک بازار میں کوئی شیعہ تاجر باقی نہیں ہے. یونیورسٹی کے سارے شیعہ لیکچرر شہید ہو چکے ہیں, پولیس ڈپارٹمنٹ میں کوئی اہم شیعہ عہدیدار باقی نہیں رہا, وہاں کی بیوروکریسی کے اندر کوئی شیعہ اہم عہدیدار باقی نہیں رہا. اس طریقے سے شیعوں کی کلنزنگ کر دی گئی کہ وہ جو نزدیکی شیعہ دیہات تھے, ایک ایک دیہات کے رستے میں 25-25 30-30 40-40 افراد کو شہید کیا گیا. نہ کوئی حکومت آپ کی مدد کے لیے آئی, نہ لا انفورسمنٹ آپ کی مدد کے لیے آئی, نہ کوئی ادارہ آپ کی مدد کے لیے آئی, اور پہلی مرتبہ وہ سیٹلڈ علاقہ بنا کہ جس علاقے سے شیعہ نے حیدر کرار کو مہاجرت پر مجبور ہونا پڑا, زمینیں بیچنی پڑی, علاقے بیچنے پڑے اور مہاجرت پر مجبور ہونا پڑا. یہ تصدیق کر سکتے ہیں, ہم نے دونوں سے زخم کھایا. پھر ایک مثال فرض کرے بکر کی بھی لے سکتے ہیں, وہاں الحمدللہ مکتب اہل بیت سے تعلق رکھنے والے لوگ بیٹھے, وہ ایم این اے ایم پی بن گئے. ابھی میں وہاں گیا ہوا تھا, جیسے آپ کی گیدرنگ ہے تقریباً مسئلے ایسی گیدرنگ تھی, ہمارا یہ سوال تھا ان لوگوں سے کہ اگر علی کے چاہنے والوں کے ووٹ لیتے ہو تو کیا تمہارا یہ وظیفہ نہیں ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر بھی اس مکتب کے مفادات کا دفاع کرو, پارٹی کے اندر بھی اس مکتب کے مفادات کا دفاع کرو, حلقے کے اندر بھی اس مکتب کے مفادات کا دفاع کرو, یہ کوئی یوز لیس ووٹ نہیں ہے, یہ بغیر ارزش کے دیے جانے والا ووٹ نہیں ہے, یہ مکتب کی بنیاد پر تمہیں دیا جاتا ہے. کیسے تمہاری غیرت یہ باور کرتی ہے کہ تم اس پارٹی کے سینٹرل عہدیداروں میں سے بھی ہو, اس پارٹی کے سربراہ کو جو پاکستان مسلم لیگ نون کے نام سے جانی جاتی ہے, اس کے سربراہ کو واحد سیٹ جس علاقے سے دی ہے وہ بھی تم نے دی ہے, اور پریکٹیکلی اسی کا لال منسٹر شیعہ کافر کے نعروں کے ساتھ دہشت گردوں کو پورے ملک میں گھما رہا ہے, تم وہاں بیٹھے ہو, تمہاری غیرت دینی نہیں جاگتی, تم وہاں اس کو چیلنج نہیں کرتے, ایسی شیعت کا ہم نے اچار ڈال دیں. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی شیعوں کا پولیٹیکل پریشر ہے نہیں, لہذا مجلس عبادت المسلمین اس وقت شیعوں کو اس کیفیت سے نکالنے کے لیے, آزادی کے سفر کا نقطۂ آغاز دکھانے کے لیے, میں کوئی بڑی بات نہیں کر رہا, نقطۂ آغاز ہے. پہلا قدم اٹھاتے ہیں تو اگلا قدم اٹھتا ہے, یہ نقطۂ آغاز ہے. ہم نے یہ طے کیا ہے ہم پاکستان کی سرزمین پہ پوری پولیٹیکل جنگ لڑیں گے, کسی تکفیری گروہ کو پارلیمنٹ کا راستہ نہیں آنے دیں گے. ہمارا ٹارگٹ ہے کہ پاکستان کی سرزمین پہ ہم انشاءاللہ ایسی کیفیت کریٹ کریں گے, اور اس کے لیے ہم نے ورکنگ کی ہے تقریباً 70 سے 100 حلقوں میں. ہماری یہ ورکنگ ہے کہ جہاں جس کو ہم ووٹ دیں گے اگر وہی کامیاب ہوگا تو وہ ہو جو آپ کے مکتب کے ساتھ کمٹمنٹ بھی کرے, خواہ وہ اہل سنت بھائی ہو, خواہ وہ اہل تشیع بھائی ہو, لیکن وہ معتدل اہل سنت بھائی ہو, وہ معتدل اہل تشیع بھائی ہو جو اس مکتب کی ارزش اور قدر کو سمجھیں اور اس بات کو بھی سمجھیں, اس مرتبہ اگر ہم انہیں ووٹ دے کر کامیاب کرا سکتے ہیں تو یہ چابی ہمارے ہاتھ سے نکل نہیں جائے گی. اگر ہم کنگ میکر ہیں تو ہم اس کنگ کو ڈیزالو کرنے کا کام اپنے ہاتھوں سے کر سکتے ہیں. یہ بابر کرنا, لہذا جو ان کو سپورٹ ہوگی وہ کنڈیشنل سپورٹ ہوگی, انکنڈیشنل سپورٹ آئیں گا کے لیے ختم. جہاں جہاں مجلس کا سٹرکچر موجود ہے انکنڈیشنل سپورٹ کا چیپٹر کلوز, کنڈیشنل سپورٹ ہوگی. ہم درست ہے کہ مکتب اہل بیت سے تعلق رکھتے ہیں لیکن فرقہ واریت کی حامی نہیں ہے, لہذا ہر وہ اہل سنت بھائی جو ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا, جو تکفیری گروہوں کے مد مقابل کھڑا ہوگا, ہم اس کے پشتی بان بن جائیں گے, ہم اس کی سپر بن جائیں گے, ہم اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. اس لیے کہ پاکستان کے مظلوم اکثریت اہل سنت بھائیوں کو یہ پتا ہے, یہ جنگ اگر کوئی مکتب لڑ سکتا ہے اور مظلوم اور پسے ہوئے اہل سنت بھائیوں کا بھی کوئی دفاع کر سکتا ہے تو وہ مکتب اہل ویت ہے, اور اس کے علاوہ کوئی اور ان کا دفاع بھی نہیں کر سکتا. یہ ہے کیفیت. لہذا پولیٹیکل پروسیس کے اندر ہم ایسا الائنس کریٹ کریں گے, ایسی کیفیت. یہ دہشت گرد پیراسائٹس ہیں, انہیں پلنے کے لیے کوئی بدن چاہیے. ہم پولیٹیکل پروسیس کے ذریعے ان دہشت گردوں کی پولیٹیکل ایکسس بھی روکیں گے, اکنامک ایکسس بھی روکیں گے اور سوشل ایکسس بھی روکیں گے. بس ایسا ماحول کریٹ کریں گے کسی پارٹی کے لیے, ان کے اندر ایسی لابیز بھی ہماری انشاءاللہ ہوگی, کسی پارٹی کے لیے یہ ممکن نہ ہو کہ وہ پاکستان میں ایک مرجع پولیٹیکل پارٹی کے طور پر سروائیو بھی کرنا چاہے اور دہشت گردوں کو سپورٹ بھی کرنا چاہے. یہ ممکن نہیں رہے گا انشاءاللہ. یہ سفر نقطۂ آغاز ہے. میں نہیں کہتا آج ہی بڑا چینج آ گیا, لیکن میں آپ کو چیلنج کر کے کہتا ہوں, اگر آپ جو نظر رکھنے والے لوگ ہیں نون کی پالیسی میں, اگر ایک لیول کا آپ نے پالیسی شفٹ دیکھا ہے تو وہ ان کے اندر کوئی نیچرل احساس نہیں ہے, کوئی ان کے اندر کوئی فطری تبدیلی نہیں ہے, آپ کے پریشر اور آپ کے سٹینڈ کا فطری نتیجہ ہے. آج آپ نے دیکھا ہے کہ تحریک انصاف کی لیڈرشپ پہلی مرتبہ وہ لیڈرشپ بنتی ہے جو اعلان کرتی ہے کہ لشکر جنگوی ملک کے لیے خطرہ ہے, دین کے لیے خطرہ ہے, ان کے اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ انہوں نے خود سے نہیں کہا ہے, یہ آپ نے ایسا انوائرمنٹ کریٹ کیا ہے, آپ نے ایسا پولیٹیکل ایٹماسفیئر بنایا ہے جس کے نتیجے میں ان کو یہ سٹینڈ لینا پڑا ہے, اور اس کے پیچھے بھی آپ کا بہت بڑا رول ہے. میں آپ کو ہمیں کہا جاتا ہے کہ بھائی چلو ٹھیک ہے آپ یہ چاہتے تو ہیں لیکن لوگ آپ کو ووٹ تو نہیں دیتے, لوگ آپ کے ساتھ نعرے تو لگاتے ہیں لبیک یا حسین بھی کہہ دیتے ہیں, ووٹ آپ کو نہیں دیتے. میں آج کے چند ایویڈینسز آپ کو بتاؤں. ابھی میں اتفاق سے سربودا کے ایک علاقے سے ہو کے آ رہا ہوں. اس علاقے میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد جن کو وہاں کے مقامی سیاسی افراد دیا کرتے تھے ماہ محرم کے حوالے سے تو معاونت پرووائڈ کرتے تھے, یہاں پہ بھی ٹرینڈ ہے. اتنا سوشل پریشر بنا ہے کہ وہ اپنے پیسے جمع کر کے انہوں نے ان تمام بڈیروں کو جا کر واپس کیے ہیں, اور جب وہ الیکشن کے پروسیس کے حوالے سے ان کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ بھائی اس وقت ووٹ ہمارا ووٹ ہے ہی نہیں, یہ ووٹ ہمارے پاس ہمارے مولا امام حسین کی امانت ہے, بس اگر ہم سے ووٹ لینا چاہتے ہو ہم سے بات ہی نہیں کرو, جاؤ اور ہماری لیڈرشپ سے بات کرو, جاؤ اور ہمارے مولانا باقر شیخ صاحب وہاں پر ہیں ان سے بات کرو, مجلس کے ہیڈ کوارٹر میں جا کے بات کرو, وہ جہاں کہیں گے جیسے کہیں گے ہم اس کو یوٹیلائز کریں گے ورنہ نہیں کریں گے. خود بکر کے دوست بیٹھے ہوں, بکر میں اسی آپ جیسے ایک پروگرام تھا جس میں یہ جتنے بھی آپ کی بڑی لیڈرشپ ہو سکتی ہے, نوانی ہیں, کہاوڑ ہیں, شانی ہیں, سادات ہیں, ڈانڈے ہیں, سب لوگ بیٹھے, اور جب آپ کا پولیٹیکل پروگرام وہاں پر پیش ہوا, کوسچن سیشن ہوا, اور اس کے بعد چونکہ یہ عزت کا معاملہ ہے اس کے بعد ایک بڑی تعداد آپ کے لوگوں کی کھڑی ہو گئی جن میں کونسلرز بھی تھے, جن میں ناظم بھی تھے, جن میں زاکرین بھی تھے, اس حد تک انہوں نے محبت کا اظہار کیا. زاکر تقی قیامت صاحب کھڑے ہو گئے, انہوں نے کہا میں نے اس وقت تک یہاں سے نہیں جانا جب تک آپ ہمارے ساتھ یہ کمٹمنٹ نہیں کرتے کہ آپ آج شام کی چائے ہمارے ساتھ پئیں گے. میں نے کہا آخر کیا ہوا, کہا آج پہلی بار ہمیں یہ پتا چلا ہماری یہ سیاسی جدوجہد کا ڈائریکٹ اپنے زمانے کے امام کے کام کے ساتھ. یہ اتنا آسان نہیں ہے انشاءاللہ. ہم جہاں موجود ہیں پوری قوت کے ساتھ موجود ہیں. ہم نے سلیکٹڈ حلقوں کے اندر ابھی رول پلے کرنا ہے. رول تو خیر بہت زیادہ ہم پلے کر رہے ہیں, لیکن جو ڈائریکٹ رول ہے وہ ہم بہت سلیکٹڈ حلقوں کے اندر رول پلے کر رہے ہیں. بس ہم تکفیری گروہوں کو پارلیمنٹ میں نہیں آنے دیں گے. ہم معتدل حلقوں کو پارلیمنٹ میں, خواہ وہ بھی پہلے مرحلے میں کسی بھی پارٹی سے ہو, کنڈیشنل سپورٹ کے ساتھ جانے دیں گے. اور تیسرا یہ ہے, یہ آپ کے بہت سارے سوالوں کا جواب دے گا کہ یہ درست ہے کہ کل کے شورہ عالی کے اجلاس نے سیاسی شعبے کو یہ اختیار دے دیا ہے کہ وتھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اگر وہ یہ فیصلہ کریں تو شورہ عالی نے اس کی تائید کر دی ہے کہ اگر وہ یہ چاہیں کہ اپنے سمبل کے ساتھ الیکشن کنٹیسٹ کریں تو انہوں نے اس کی بھی اجازت دے دی ہے. لیکن میجورٹی آف دا کنسٹیچوئنسیز کے اندر ہم اپنی پولیٹیکل ٹیم ڈیولپ کر رہے ہیں, اور ممکن ہے وہ ہم اپنے نام سے نہ کریں, لیکن ہم اس مکتب کے ان پروانوں کو جو مکتب کے ساتھ مخلص ہیں, دین کے ساتھ مخلص ہیں, ان سیٹوں پر جہاں ڈائریکٹ اہل بیت کے ماننے والوں سے ان کی کنفرنٹیشن نہیں ہو رہی, ہم وہاں ان کو کھڑا کریں گے, پولیٹیکل پروسیس میں انوالو کریں گے, ان کی تربیت کریں گے, اور اس پروسیس میں بھرپور رول پلے کر کے اپنی شخصیات کو بھی ڈیولپ کریں گے, اور پہلی بار پورے پاکستان میں ویزیبل گراؤنڈز کے اوپر ثابت کریں گے کہ یہ لاکھوں کی تعداد میں وہ ووٹ ہیں جو مجلس عبادت کی موٹیویشن کے نتیجے میں یہ ووٹ کی شکل میں کنورٹ ہوئے ہیں. آئندہ کے لیے پاکستان میں یہ ٹرینڈ سیٹ بن جائے گا, اور کوئی پولیٹیکل پارٹی اسے اپنی جیب کا ووٹ کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہوگی. یہ ہمارا جو ہے اس تیسرے پارٹ کا جو ہمارا پلان ہے اور جو ہمارے لیے بہت اہم ہے, اس پر ہم سلیکٹڈ حلقوں میں آپ دیکھیں آپ کا پوٹینشیل انٹرسٹنگ ہوگا. آپ کے لیے سب سے بڑی طاقت کا ہمارا آبادی کے لحاظ سے مرکز کون سا علاقہ ہے؟ بعض لوگ ایک جگہ کلسٹر کی صورت میں کہتے ہیں گلگت بلتستان, پھر ایک کلسٹر آپ کا آبادی کا آتا ہے پارا چنار کا, پھر ایک کلسٹر آپ کا آ جاتا ہے مثلاً کوئٹہ کا, وہاں پہ بھی 5 لاکھ. لیکن پنجاب کے صرف ایک علاقے کی آپ کو, اور یہاں ایک بڑی تعداد بیٹھی ہوگی اس کی مثال, تو ہم نے کبھی اس طرح انالیسز نہیں کیا ہے. صرف دریا کی اس پٹی جس میں ایک طرف ضلع حافظ آباد ہے اور دوسری طرف ضلع منڈی بہاؤدین ہے, اس سے آگے چنوڑ ہے, اس سے آگے جنگ ہے, اس سے آگے بکھر ہے, اس سے آگے لیا ہے, کچھ مظفر گڑھ اور ملتان کے علاقے اس کے اندر آتے ہیں. یہ ایک بیلٹ جو کنیکٹڈ بیلٹ ہے, یہ پنجاب کے اندر 1 کروڑ شیعہ نے حیدر کرار کی طاقت کا مزہ ہے. ابھی کے پولیٹیکل پروسیس میں ہم نے اور کیا کرنا ہے, ایک بات کہ ووٹ کاسٹ کی شرح پورے پاکستان میں 35 سے 40% کے درمیان, بعض جگہوں پہ اس سے بھی نیچے ہے اور بعض استثنائی جگہوں پہ 60, 50, 51, 52%, لیکن ان جنرل جو ایوریج ہے وہ ہے تقریباً 35 سے 40 کے درمیان. لیکن یہ مکتب وہ مکتب ہے جسے لوگوں کو کنیکٹ کرنے کا ہنر بھی آتا ہے. آپ کی انشاءاللہ لیڈرشپ وہ لیڈرشپ ہے, اور آپ کے یہ چند ڈپارٹمنٹس جن میں سب سے کلیدی ہمارا خیران کا اور طالبات کا ڈپارٹمنٹ ہے, سب سے زیادہ کلیدی ہماری بہنوں کا ڈپارٹمنٹ ہے, اگر یہ رول پلے کرے گا, اور اسی طرح ہمارا زاکرین کا فیکشن رول پلے کرے گا, ہمارا آزادارانی سید الشہرا کا فیکشن رول پلے کرے گا, ہمارے خیر العلماء فاؤنڈیشن کا فیکشن اپنا رول پلے کرے گا, میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں ہم نے ٹارگیٹس میں سے قرار دیا ہے پہلے مرحلے میں سلیکٹڈ ایریاز میں, اور لیٹر آن انشاءاللہ دیگر ایریاز کے اندر بھی ہم اپنے ووٹ کاسٹ کی شرح کو 35 سے 70% پر لائیں گے. بس بغیر کوئی ایکسٹرا کام کیے, جہاں آپ کا 50,000 ووٹ ہے وہ بغیر کچھ ایکسٹرا کیے وہ 50,000 ووٹ 1 لاکھ ووٹ میں کنورٹ ہو جائے. اور ایسی مثالیں بھی ہیں,
ووٹ بس حسین کا, ووٹ بس حسین کا, ووٹ بس حسین کا, ووٹ بس حسین کا.
اور ایسی مثالیں بھی ہیں, صرف ایک مثال دیتا ہوں جہاں چیلنج اینڈ ریسپانس تھیوری کے تحت آپ کو ایک چیلنج آیا, آپ نے اس کو ریسپونڈ کیا, اور کیسے ریسپونڈ کیا؟ صرف جنگ سٹی کے حلقے کے اندر شیعہ ووٹ کاسٹ کی شرح قریب 90% ووٹ کاسٹ کی شرح ہے. اس کا مطلب ہے ہم بہت ساری چیزیں مینج کر سکتے ہیں, بس ہمیں ان چیزوں کا شعور نہیں تھا, ہم نے کبھی ان چیزوں کو کیلکولیٹ نہیں کیا تھا. مجلس عبادت نے جو لانگ ٹرم پلان بنایا ہے وہ 20 سال کا پلان ہے, جس کے نتیجے میں آج یہ 6 ماہ کا جو پلان ہے, جو امیڈیٹ الیکشن کا پلان ہے, یہ صرف پہلا نقطۂ آغاز اور پہلا قدم ہے. اس قدم کے ذریعے ہم اگلے 20 سال کی بنیاد رکھیں گے, ہم بلدیاتی الیکشن میں بھی رول پلے کریں گے, ہم آئندہ آنے والے الیکشن کے اندر بھی رول پلے کریں گے. اور میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں اگر اسی کمٹمنٹ کے ساتھ آپ سب آگے بڑھے تو آپ یقین کریں وہ خواہش جو پاکستان کی سرزمین پر شہید عارف حسین الحسینی کی تھی وہ خواہش آپ پوری کر کے رہیں گے اور نہ پاکستان کی داخلہ پالیسی ہمارے بغیر بنے گی, نہ پاکستان کی خارجہ پالیسی ہمارے بغیر بنے گی, نہ پاکستان کے دیگر انتظامی امور ہمارے بغیر بنے گے. پاکستان میں ہم مکتب اہل بیت سے تعلق رکھنے والے ایک عزت دار شیعہ کے طور پر بھی عزت کے ساتھ زندہ رہیں گے, ایک پاکستانی کے طور پر بھی عزت کے ساتھ زندہ رہیں گے, ایک مسلمان کے طور پر بھی عزت کے ساتھ زندہ رہیں گے, اور آئندہ پاکستان کے تمام ڈیسیژن میکنگ کے اندر مکتب اہل بیت ایک کلیدی رول پلے کرے گا. یہاں کوئی ایسا ڈیسیژن نہیں ہوگا, کوئی ایسا انداز اختیار نہیں کیا جائے گا اگر ہم نے رول پلے کیا کہ جو ڈائریکٹ کنفرنٹ کرے گا ملت مکتب محمد والے محمد کے مفادات کے ساتھ. ہم یہ کام کر سکتے ہیں, اس کی پلاننگ موجود ہے, اور یہ جو موجودہ الیکشن ہے یہ ہمارا اس کا نقطۂ آغاز ہے جس کے ذریعے انشاءاللہ ہم پارلیمنٹ میں مثبت ترین لوگوں کو لے کے جائیں گے. ہم تکفیری گروہ کو پارلیمنٹ میں نہیں جانے دیں گے, اور پورے پاکستان میں جہاں ڈائریکٹ اہل تشیع کے ساتھ ہماری ڈائریکٹ کنفرنٹیشن نہیں ہوگی, چونکہ ہم نے طے کیا کہ ہم نے اپنی داخلی کنفرنٹیشن میں نہیں آنا, ہم انشاءاللہ پورے پاکستان کے اندر انشاءاللہ یہ رول بھی پلے کریں گے, اور انشاءاللہ اوور آل جو رول ہوگا جس کے نتیجے میں ہم اپنی پولیٹیکل ٹیم بھی ڈیولپ کریں گے, اور ہم آئندہ کے لیے یہ ٹرینڈ سیٹ کر دیں گے کہ یہ جو کہتے ہیں کہ یہ فلاں ووٹ بڈیرے کا ہے, فلاں ووٹ فلاں کا ہے, شیعوں کا ووٹ مکتب کا ووٹ نہ کسی گلی کے لیے جائے گا, نہ کسی روڈ کے لیے جائے گا, نہ کسی کنسٹرکشن کے لیے جائے گا, نہ کسی ذاتی مفاد کے لیے جائے گا. آج یہ عہد کریں اگر یہ ووٹ ملت کی عزت اور سربلندی کے لیے سسٹمیٹک انداز کے ساتھ صرف ہوگا پاکستان کے اندر, اسی لمحے سے آپ کو اگنور کرنا ناممکن ہو جائے گا, اور آپ کی ملت کے ساتھ بیٹھ کر ان سب کو بات کر کے آپ کے مفادات کے مقابلے میں سرنڈر کرنے پر مجبور ہونا پڑے گا. یہ ایسی ملت ہے جب کھڑی ہو جاتی ہے ویژن کے ساتھ کوئی اس کے مقابلے میں کھڑا نہیں ہو سکتا, اور یہ اپنے مفادات کو حاصل کیے بغیر پیچھے ہٹنے والی ملت نہیں ہے.